سفر کا ارادہ اور آغاز۔ جس زمانے میں مجھ کو ہیروز آف اسلام کا خیال پیدا ہوا، اسی وقت یہ خیال بھی آیا کہ ہمارے ملک میں جس قدر تاریخی سرمایہ موجود ہے، وہ اس مقصد کے لیے کسی طرح کافی نہیں ہو سکتا۔ یہی خیال تھا جس نے اول اول اس سفر کی تحریک دل میں پیدا کی، کیونکہ یہ یقین تھا کہ مصر روم میں اسلامی تصنیفات کا جو بقیہ رہ گیا ہے، ان سے ایک ایسا سلسلہ تالیف ضرور تیار ہو سکتا ہے۔ اگرچہ یہ عزم مستقل ہو چکا تھا، لیکن چند در چند اسباب سے دیر ہوتی گئی، یہاں تک کہ بظاہر اسباب نا امیدی سی پیدا ہو گئی اور وہ عزم ایک ضعیف سا خیال رہ گیا۔ گزشتہ سال میں عجیب اتفاقی طور پر اس ارادے کو تحریک اور تحریک کے ساتھ تکمیل ہوئی۔ پچھلے سال میں اکثر بیمار رہا، یہاں تک کہ علاج سے تنگ آ کر تبدیل آب و ہوا کا ارادہ کیا۔ چنانچہ مکان وغیرہ کے بندوبست کے لیے الموڑا اور کشمیر میں دوستوں کو متعدد خط لکھے۔ اسی اثنا میں معلوم ہوا کہ مسٹر آرنلڈ، جو مدرسۃ العلوم کے پروفیسر فلاسفی اور میرے استاد ہیں، میں نے ان سے فرینچ زبان سیکھی ہے، آج ہی کل ولایت جانے والے ہیں۔ دفتر خیال آیا کہ مصر و روم کا سفر، آب و ہوا کی تبدیلی، مسٹر آرنلڈ کا ساتھ، اتفاق سے یہ سامان جمع ہو گئے ہیں، اس موقع کو ہرگز ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت صاحب موصوف کے پاس گیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ انہوں نے نہایت خوشی ظاہر کی اور فرمایا کہ جہاں تک ممکن ہے سفر کے ضروری کاموں میں تم کو کافی مدد دوں گا۔ اس وقت جہاز کی روانگی کو کل 3-4 روز باقی تھے۔ احباب اور عزہ نے سنا تو سخت متعجب ہوئے اور اکثر نے سمجھایا کہ اس جلدی اور بے سر و سامانی کے ساتھ اتنا بڑا لمبا سفر کون سی دانش مندی کی بات ہے۔ میں نے کہا، ہر چبادہ باد من کشتی دراب انداختم۔ کالج میں گرمیوں کی تعطیل معمولاً 3 مہینے کی ہوا کرتی ہے۔ مدت ملازمت کے لحاظ سے مجھ کو 3 مہینے کی پریولیج رخصت کا حق حاصل تھا۔ اس طرح دونوں کو ملا کر 6 مہینے کی رخصت مل گئی اور 26 اپریل 1892 کو میں علی گڑھ سے چل کھڑا ہوا۔ مسٹر آرنلڈ اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے 1-2 دن پہلے جھانسی روانہ ہو گئے تھے۔ جھانسی کے اسٹیشن سے ان کا ساتھ ہوا اور تمام راہ بڑے لطف و مسرت سے کٹی۔ مسٹر آرنلڈ نے حاجی رحمت اللہ بن داؤد کو، جو بمبئی کے ایک معزز اور روشن ضمیر تاجر ہیں، خط کے ذریعے سے اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی، جس میں میری معیت کا بھی ذکر تھا۔ چونکہ اتفاقاً ہمارے پہلے انتظام میں کسی قدر تبدیلی ہو گئی، ہم لوگ تاریخ معینہ کے 2 دن بعد بمبئی پہنچے۔ مسٹر آرنلڈ میرا اور اپنا اسباب لے کر ویسٹرن ہوٹل کو گئے۔ میں بازار میں پھر رہا تھا کہ ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم حاجی رحمت اللہ کو جانتے ہو؟ بولا کہ آپ مولوی شبلی تو نہیں ہیں؟ میں اس کے اس تفرس پر، جو کشف سے کم نہ تھا، حیرت زدہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ہم 2 دن سے آپ کے لیے حیران ہوتے ہیں، چلیے حاجی صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حاجی صاحب نے مسٹر آرنلڈ کو بھی ہوٹل سے بلا لیا اور ہم دونوں ان کے باغ میں ٹھہرے۔ جس روز ہم بمبئی پہنچے، اس کے دوسرے دن ہمارا جہاز روانہ ہونے کو تھا، اس لیے ہم نے اپنا تمام وقت سفر کے ضروری کاموں میں صرف کیا اور بمبئی میں جو اسلامی مدرسے اور انجمنیں ہیں ان کی سیر نہ کر سکے۔ کہ کمپنی کی معرفت جہاز کا ٹکٹ لیا۔ جس جہاز پر ہم جانے والے تھے اس کا کرایہ پورٹ سعید تک سیکنڈ کلاس کا 210 تھا۔ میں نے یہ سخت غلطی کی کہ ریٹرن ٹکٹ نہیں لیا، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ واپسی کے وقت پورٹ سعید سے بمبئی تک کے 21 پاؤنڈ یعنی 335 دینے پڑے۔ 1 مئی کی صبح کو 9 بجے ہم جہاز پر سوار ہوئے۔ قریباً 12 بجے جہاز نے لنگر اٹھایا اور ہم نے بسم اللہ مجریحا و مرسحا پڑھ کر ہندوستان کو خدا حافظ کہا۔ سیکنڈ کلاس میں صرف 5 مسافر تھے اور یہ عجیب اتفاق کہ سب کے سب مختلف قوم اور مختلف نسل سے تھے، یعنی ایک مسلمان، ایک انگریز، ایک پارسی، ایک اسپینیز، ایک سیامی۔ جہاز کی حرکت اول اول تو چندہ ناگوار نہیں معلوم ہوئی، لیکن شام کے قریب طبیعت متغیر ہونی شروع ہوئی۔ رات کا کھانا کھا کر سو رہے، صبح کو آنکھ کھلی تو عجیب کیفیت تھی۔ دوران سر اور متلی کی ایسی سخت تکلیف تھی جو کسی طرح بیان میں نہیں آ سکتی۔ دو دن غشی کی سی حالت رہی۔ جہاز کا ملازم کبھی کبھی نارنگیاں لاتا تھا کہ کچھ کھا لو، لیکن ان چیزوں کے دیکھنے سے اُبکائی آتی تھی۔ مسٹر آرنلڈ چائے پی لیا کرتے تھے، اگرچہ ہضم نہیں ہوتی تھی لیکن قے کرنے سے طبیعت ہلکی ہو جاتی تھی۔ ان کے اصرار سے میں نے بھی دو ایک بار چائے پی کر قے کی اور فائدہ محسوس ہوا۔ تیسرے دن ہم سب اٹھ بیٹھے۔ ہم سنا کرتے تھے کہ سمندر کی ہوا تندرستی کے لیے نہایت مفید ہے۔ در حقیقت جہاز کا سفر 100 علاجوں کا ایک علاج ہے۔ میں جہاز پر سوار ہونے کے وقت ضعیف اور مزمحل تھا، لیکن روز بروز چاقو چست ہوتا گیا۔ طبیعت کو ہر وقت نشاط رہتا تھا اور بھوک خوب لگتی تھی۔ ہم لوگوں کو 5 وقت کھانا ملتا تھا، یعنی صبح کو 8 بجے چائے، دودھ، بسکٹ، 11 بجے معمولی کھانا جس میں متعدد قسم کے سالن ہوتے تھے، 1 بجے ٹفن، 5 بجے ڈنر جس میں معمولی گوشت کے علاوہ مرغ، بط، کبوتر، ہر قسم کی پٹنگ، تر اور خشک میوے ہوتے تھے، کبھی کبھی برف کی قفلیاں بھی ہوتی تھیں۔ رات کو 9 بجے چائے اور مکھن، ہر وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھاتے تھے اور سب ہضم ہو جاتا تھا۔ میں تمام دن دریا کے سیر و تماشے میں مشغول رہتا تھا۔ مسٹر آرنل نے عربی پڑھنی شروع کر دی تھی۔ ہمارے ساتھ جو اسپین کا عیسائی تھا، مسٹر آرنل کے عربی پڑھنے سے بہت جلتا تھا۔ اکثر ان کے پاس آتا اور تحقیر کے ساتھ عربی حرفوں کو نہایت برے لہجے سے ادا کرتا اور کہتا کہ یہ زبان اونٹوں کی زبان ہے۔ اگرچہ مجھ کو اس کی ان حرکتوں سے رنج ہوتا تھا، لیکن جو قوم ایک مدت تک ذلت کے ساتھ عرب کے زیر دست رہ چکی تھی، عرب اور عربی زبان کے ساتھ اس کا یہ سلوک بے جا نہ تھا۔ چونکہ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ جہاز پر پرند جانور ذبح نہیں کیے جاتے، اور مولوی سمیع اللہ خان صاحب نے اپنے سفر نامے میں تجربے سے اس کی تصدیق بھی کی ہے، میں نے 2-3 روز تک پرند کے گوشت کھانے سے پرہیز کیا۔ مسٹر آرنل نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا۔ میں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں منخنقہ حرام ہے۔ بولے کہ اس جہاز پر ذبح کیے جاتے ہیں، گردن مروڑ کر مارے نہیں جاتے۔ چونکہ شرعاً ان کی تنہا شہادت کافی نہ تھی، میں خود گیا اور اس کی تصدیق کی۔ ذبح کرنے والا عیسائی تھا۔ وہ ذبح کرنے کے وقت کچھ پڑتا نہ تھا، صرف گردن پر چھری پھیر دیتا تھا۔ اگرچہ حنفیوں کے ہاں یہ ذبیحہ حلال نہیں، لیکن اس مسئلے میں چند دنوں کے لیے میں شافعی بن گیا تھا، جن کے یہاں ہر طرح کا ذبیحہ جائز ہے۔ جہاز پر مسٹر آرنلڈ وہ آرنلڈ نہیں رہے تھے جو علی گڑھ میں تھے۔ نہ وہ متانت تھی، نہ وہ کم آمیزی، اکثر ہنسی مذاق کیا کرتے، بچوں سے کھیلتے اور جہاز کی چھت پر اچھلتے کودتے چلتے۔ میں نے حالات سفر کے متعلق ایک قصیدہ لکھنا شروع کر دیا تھا، اور در حقیقت سمندر کی فضا کچھ ایسی دلچسپ اور نشاط انگیز ہے کہ موضوع طبہ آدمی جہاز کے سفر میں خواہ مخواہ گنگنا اٹھتا ہے۔ 7 مئی 1892 عیسوی کو جہاز عدن پہنچا اور کنارے سے کسی قدر فاصلے پر لنگر انداز ہوا۔ عدن میں بڑی دلچسپی یہ ہے کہ شمالی قوم کے بہت سے لڑکے ڈونگیوں پر سوار جہاز کے قریب آتے ہیں اور جہاز والوں سے انعام لینے کے لیے عجیب عجیب مبتذل حرکتیں کرتے ہیں۔ کچھ ناچتے گاتے ہیں، کچھ آپس میں مل کر چند بے معنی الفاظ کہتے ہیں اور بغلے بجاتے جاتے ہیں۔ بڑا کمال یہ ہے کہ لوگ 2-4 پیسے جو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں سمندر میں پھینک دیتے ہیں اور وہ غوطے مار کر نکال لاتے ہیں۔ اکثر انگریز اس تماشے میں مصروف تھے اور آرنل کو بھی اس میں مزہ آتا تھا، لیکن میری کچھ اور حالت تھی۔ چونکہ غلطی سے میرا یہ خیال تھا کہ یہاں عموماً عرب آباد ہیں، اس لیے یہ طبعی بات تھی کہ میں ان کو عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا، لیکن وہ انعام لینے کے لیے ایسی مبتذل، ناموضوع اور حقیر حرکات کرتے تھے کہ کسی طرح طبیعت کو گوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ عبرت ہوتی تھی کہ عرب کی اب یہ حالت ہے کہ غیروں کے سامنے اس قسم کی حرکات سے ان کو شرم نہیں آتی۔ ان خیالات سے بے اختیار میرا دل بھر آتا تھا، یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بے اختیار زبان سے نکلا کہ قم یا عمر۔ آرنلڈ پاس تھے، میری تغیر حالت پر ان کو خیال ہوا۔ میں نے دل کی کیفیت اور اس کا سبب بیان کیا۔ ایک بار آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور چپ رہے۔ شہر میں جا کر جب میں نے تحقیق کی اور تمام باتوں سے ثابت ہو گیا کہ شمالی قوم عرب نہیں ہے، تو مجھ کو کسی قدر تسکین ہوئی۔ یہی غصہ اور رنج تھا جس کی وجہ سے میں نے قصیدہ سفریہ میں اس کمبخت قوم کی سخت ہجو کی ہے، اور در حقیقت وہ اس کے مستحق ہیں۔ چونکہ وقت کم تھا، اس لیے میں شہر کے اندرونی حصے کو نہ دیکھ سکا۔ ہندوستان کو خطروانہ کیے، ایک خط کے سرنامے پر یہ اشعار لکھے جو اسی وقت موضوع ہوئے تھے: چوں کمر بستم بعزم ای سفر ازرو عزم، دشمن و ہم دوست را در پیچ و تاب انداختم، ہر کسیرا بش گفت آمد کہ حاصل چیز تزی، تا چرا خود را بدی سا در عذاب انداختم، ہر یک پندم ہمیں داد وہمے گفت کے من، زی سخن از عارض معنی نقاب انداختم، چون لجاجت راز حد بردن گفتم بس کنید، ہرچ بادہ باد من کشتی در آب انداختم۔ عدن کی زبان عموماً عربی ہے، اور پارسی، ہندو، بنگالی جو تجارت یا نوکری کے ذریعے سے یہاں رہتے ہیں بے تکلف عربی بولتے ہیں۔ چونکہ میں نے کبھی کسی ہندو کی زبان سے اس مقدس زبان کے الفاظ نہیں سنے تھے، بنیوں اور بقالوں کو عینۃ روح ما تبغا بولتے دیکھ کر عجیب مزہ آتا تھا۔ یہاں کی زبان گو عربی ہے، لیکن نہایت بیہودہ اور غیر فصیح ہے۔ اگرچہ آج کل تمام ملکوں میں جہاں عربی بولی جاتی ہے قدیم عربی نہیں رہی، لیکن عدن کی زبان سب سے نرالی ہے۔ دو چار معمولی الفاظ کے سوا میں کچھ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ غالباً یہاں کی زبان ایک مدت سے اجنبیوں کے اختلاط کی وجہ سے خراب ہوتے ہوتے اس حالت کو پہنچی ہے۔ علامہ مقدسی، جو عرب کا ایک نامور سیاح گزرا ہے اور جس نے چوتھی صدی کے آغاز میں دنیا کا سفر کیا تھا، اپنے جغرافیہ میں لکھتا ہے کہ عدن میں جو قومیں بستی ہیں ان میں زیادہ اہل فارس ہیں۔ علامہ موصوف نے یہ بھی لکھا کہ یہاں عموماً جیم کے بجائے کاف بولتے ہیں۔ جب علامہ موصوف کی عہد میں یہ حال تھا، تو مرہٹوں اور گجراتیوں کے اختلاط کے بعد یہاں کی زبان کی نسبت کیا شکایت ہو سکتی ہے۔ عدن میں ایک جرمنی ہمارے جہاز پر سوار ہوا، جو جرمن کے مشہور عجائب خانے کا ملازم ہے، اور مدت تک ان اطراف میں رہ کر یورپ کو واپس جا رہا ہے۔ سیاحی اور تجارت کی بدولت وہ متعدد زبانوں میں بے تکلف بات چیت کر سکتا ہے۔ جب وہ جہاز کے افسروں سے اٹالین میں، آرنلڈ سے انگریزی میں، مجھ سے عربی میں گفتگو کرتا، تو مجھ کو سخت تعجب اور رشک ہوتا تھا۔ کھانے کی میز پر جب ہم سب جمع ہوتے تھے، تو یہی ایک شخص تھا جو سب کا ترجمان بنتا تھا۔ اس نے عرب و افریقہ کے جنگلوں سے بہت سے عجیب و غریب جانور باہم پہنچائے ہیں۔ ایک بڑے پنجرے میں افریقہ کے بندر تھے، جن کی حیات معمولی بندروں سے کچھ الگ تھی۔ ان میں زیادہ تر تعجب انگیز بات یہ تھی کہ جب وہ کسی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر غر مچاتے تھے، تو ان کی آواز سے بعض حروف مفہوم ہوتے تھے۔ میں نے اولاً خیال کیا کہ ہم لوگ جس طرح مثلاً بلی کی آواز کو میاؤں سے تعبیر کرتے ہیں، یہ بھی اسی قسم کے فرضی الفاظ ہیں۔ لیکن چند بار میں نے غور سے سنا، تو صاف صاف لام اور یایا کی آواز محسوس ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص پردے سے سنتا، تو ہرگز خیال نہ کر سکتا تھا کہ بندر کی آواز ہے۔ میں نے مسٹر آرنلڈ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی تصدیق کی۔ غالباً اسی قسم کی مثالوں سے یورپ میں بعض لوگوں کو خیال پیدا ہوا ہے کہ بندر بھی بول سکتے ہیں۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ایک صاحب نے مدت کے تجربے اور تحقیق کے بعد اس زبان کے چند حروف دریافت کیے ہیں۔ عدن سے چونکہ دلچسپی کے نئے سامان پیدا ہو گئے تھے، اس لیے ہم بڑے لطف سے سفر کر رہے تھے، لیکن دوسرے ہی دن ایک پرخطر واقعہ پیش آیا جس نے تھوڑی دیر تک مجھ کو سخت پریشان رکھا۔ 10 مئی کی صبح کو میں سوتے سے اٹھا تو ایک ہم سفر نے کہا کہ جہاز کا انجن ٹوٹ گیا۔ میں نے دیکھا تو واقعی کپتان اور جہاز کے ملازم گھبرائے پھرتے تھے اور اس کی درستی کی تدبیریں کر رہے تھے۔ انجن بالکل بیکار ہو گیا تھا اور جہاز نہایت آہستہ آہستہ ہوا کے سہارے چل رہا تھا۔ میں سخت گھبرایا اور نہایت ناگوار خیالات دل میں آنے لگے۔ اس اضطراب میں اور کیا کر سکتا تھا؟ دوڑا ہوا مسٹر آرنلڈ کے پاس گیا۔ وہ اس وقت نہایت اطمینان کے ساتھ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کچھ خبر بھی ہے؟ بولے کہ ہاں، انجن ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کچھ اضطراب نہیں؟ بھلا یہ کتاب دیکھنے کا کیا موقع ہے؟ فرمایا کہ جہاز کو اگر برباد ہی ہونا ہے تو یہ تھوڑا سا وقت اور بھی قدر کے قابل ہے، اور ایسے قابل قدر وقت کو رائے گاہ کرنا بالکل بے عقلی ہے۔ ان کے استقلال اور جرأت سے مجھ کو بھی اطمینان ہوا۔ 8 گھنٹے کے بعد انجن درست ہوا اور بدستور چلنے لگا۔ 13 مئی کو جہاز سوئز پہنچا اور 3-4 گھنٹے کے لیے ٹھہرا۔ مصری عرب پنیر، کھجور، روٹیاں بیچنے کے لیے لائے۔ ان میں سے ایک نے مجھ کو ہندوستانی خیال کر کے اردو میں باتیں شروع کی۔ مجھ کو تعجب ہوا، اور جب دریافت سے معلوم ہوا کہ اس نے کبھی ہندوستان کی صورت نہیں دیکھی تو اردو کی عالمگیری پر مجھ کو اور بھی تعجب ہوا۔ 14 مئی کو ہم پورٹ سعید پہنچے اور نہایت افسوس کے ساتھ مجھ کو مسٹر آرنلڈ سے جدا ہونا پڑا۔ بمبئی سے میں نے برنزی تک کا ٹکٹ لیا تھا۔ پورٹ سعید پہنچ کر یہ خیال ہوا کہ برنزی تک تو آرنلڈ کا ساتھ ہے، لیکن وہاں سے قسطنطنیہ تک 1 ہفتے کا سفر ہے۔ اتنی مدت تک محض اجنبیوں سے سابقہ اور زبان اور ملک کی اجنبیت کی وجہ سے ہر کام میں دقت ہوگی۔ اس خیال کے بنا پر میں نے پہلی اسکیم بالکل بدل دی اور ارادہ کر لیا کہ شام کے راستے سے قسطنطنیہ جاؤں گا۔ جہاز نے جس وقت لنگر کیا کہ کمپنی کا ایک ملازم اپنے مسافروں کی خبرگیری کے لیے جہاز پر آیا۔ جہاز کنارے سے ذرا فاصلے پر کھڑا ہوتا ہے، اس لیے مسافروں کے اتارنے کے لیے کہ کمپنی کی طرف سے ایک چھوٹی سی کشتی ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ ان بندرگاہوں میں جہاز سے اترنے کے وقت ناتجربہ کار آدمی کو سخت مصیبت پیش آتی ہے۔ جہاز کے لنگر کرنے کے ساتھ قلی اور ملاح ہر طرف سے ٹوٹے پڑتے ہیں اور مسافروں کو سخت پریشان کرتے ہیں۔ ان کے ہجوم، شور و غل اور اسباب کی چھینا جھپٹی میں مسافر بالکل بدحواس ہو جاتا ہے۔ بہزار دقت کنارے پر پہنچا تو گھنٹوں کرائے کی بحث اور تکرار رہتی ہے۔ ان بلاؤں سے محفوظ رہنے کا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ کمپنی کے ملازموں کے سوا اور کسی سے کچھ واسطہ نہ رکھے۔ ہم کنارے پر پہنچے تو شمول نے، جو پہلے سے ہمارے انتظار میں کھڑا تھا، بڑھ کر ہم سے شیک ہینڈ کی۔ یہ شخص قوم کا یہودی ہے اور کیک کمپنی کی طرف سے مسافروں کی خبرگیری اور ہر قسم کی مدد دینے کے لیے متعین ہے۔ وہ متعدد زبانیں جانتا ہے اور بالخصوص عربی، انگریزی، فرنچ نہایت بے تکلفی سے بولتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ اردو میں بھی نہایت آسانی سے بات چیت کر سکتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مدت تک ہندوستان میں رہ چکا ہے۔ ہم اس کے ساتھ دفتر میں گئے۔ دفتر کا مکان بر لبے دریا ہے اور میز کرسیوں سے اچھی طرح آراستہ ہے۔ میز پر ہمیشہ بہت سے اخبارات موجود رہتے ہیں، جن میں زیادہ تر جہازوں کے متعلق خبریں اور اشتہارات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس سے ٹکٹ بدلوانے کی بابت گفتگو کی، یعنی یہ کہ اگر ہم یہاں اتر جائیں اور قسطنطنیہ کا نیا ٹکٹ لیں تو زائد کرایہ ہم وارانسی تک دے چکے ہیں، وہ مجرا مل سکتا ہے یا نہیں؟ چونکہ وہ خود اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا، کمپنی کے بڑے دفتر میں گیا اور وہاں سے واپس آ کر کہا کہ تم اسی ٹکٹ سے قسطنطنیہ جا سکتے ہو، صرف 2 پاؤنڈ یعنی 32 روپے اور دینے ہوں گے۔ میں بہت خوش ہوا اور اس کارگزاری کے سلے میں 8 روپے اس کے نظر کیے۔ یہ بھی حسن اتفاق تھا کہ قسطنطنیہ جانے والا جہاز اس وقت تیار تھا، ورنہ 15 دن تک پورٹ سعید میں ٹھہرنا پڑتا۔ پورٹ سعید ایک چھوٹا سا خوبصورت بندرگاہ ہے۔ آبادی کے 2 حصے ہیں، جو حصہ دریا سے متصل ہے اس میں عموماً یورپین سوداگر رہتے ہیں اور بہت بڑے بڑے ہوٹل، قہوہ خانے اور تھیٹر وغیرہ ہیں۔ ایک قہوہ خانہ عین دریا کے کنارے پر ہے اور بہت ہی پرفضا ہے۔ نہایت ترتیب کے ساتھ سنگ مرمر کی تختے کی چھوٹی چھوٹی میزیں اور ان کے گرد کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ قہوہ، چائے، توس، مکھن ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اس حصے میں کثرت سے دکانیں ہیں اور نہایت شاندار اور آراستہ ہے۔ دوسرے حصے میں زیادہ تر یہاں کے اصلی باشندے سکونت رکھتے ہیں، لیکن افسوس کہ تمام چیزیں نہایت پست حالت میں ہیں۔ ہوٹل کے بجائے باورچیوں کی کثیف دکانیں ہیں۔ اول جب میں اس شہر کی سیر کو نکلا تو ہر چیز کو بڑے شوق اور استغراب کی نگاہ سے دیکھتا تھا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے سلطنت اسلام کی آبادی دیکھی۔ حرمین شریفین کی زیارت سے گو اس سے پہلے مشرف ہو چکا تھا، لیکن وہ خدا کا ملک ہے اور میں دنیاوی سلطنت اور حکومت کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب کوئی بلند اور شاندار عمارت دیکھتا تو اس خیال سے خوش ہوتا کہ الحمدللہ ان ملکوں میں مسلمان خوشحال اور دولت مند ہیں، لیکن دریافت کرنے کے بعد معلوم ہوتا کہ کسی یورپین سوداگر کا مکان ہے۔ سارے شہر میں ایک بھی عمدہ دکان یا بلند عمارت کسی مسلمان کی نہ تھی۔ افسوس، بحر زمین کے رسیدیم آسماں پیداست۔ البتہ یورپین آبادی کے خاتمے پر ایک شاہی مسجد ہے اور وہ بہت پررفعت اور شاندار ہے۔ تھوڑی دیر بازار میں پھر آ کر قسطنطنیہ جانے والے جہاز پر سوار ہوا۔ شموئل اور مسٹر آرنلڈ ساتھ تھے۔ چونکہ بیت المقدس کے حج کا زمانہ تھا، اس لیے فرسٹ اور سیکنڈ دونوں درجے عیسائی حاجیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مسٹر آرنلڈ نے کہا، مجھ کو ڈر ہے کہ تم کو تکلیف نہ پہنچے، یہ لوگ مذہب کے سخت پابند ہیں اور اس لیے ضرور ہے کہ ان میں تعصب ہو۔ تم غیر مذہب، غیر قوم، تمہاری معیت ان کو کیوں کر گوارا ہوگی؟ لیکن مجھ کو تجربے کے بعد معلوم ہوا کہ مسٹر آرنل کا خیال صحیح نہ تھا۔ وہ لوگ پابند مذہب تھے، لیکن فرینچ اور اٹالین تھے، انگریز نہ تھے۔ اس لیے کم آمیزی اور فاتح مفتوح کا امتیاز، جو فاتح قوم کی مخصوص صفتیں ہیں، ان میں بالکل نہ تھی۔ مسٹر آرنل تھوڑی دیر کے بعد رخصت ہوئے۔ میں نے ان کو خدا حافظ کہا اور ساتھ ہی یہ فکر پیدا ہوئی کہ دیکھیے تنہائی میں اب کیوں کر گزر ہوتی ہے۔ 15 مئی کو جہاز یافا پہنچا۔ ہمارے اکثر یورپین ہم سفر یہاں اتر گئے۔ بیت المقدس یہاں سے صرف رات بھر کا راستہ ہے۔ چونکہ وقت کم تھا اس لیے میں یہاں نہ اتر سکا۔ 16 مئی کو بیروت پہنچے۔ یہاں جہاز عموماً دوپہر سے کم نہیں ٹھہرتا، چونکہ یہ ایک تاریخی مقام اور نہایت قدیم شہر ہے، اس لیے میں اس کے دیکھنے کا بہت شائق تھا۔ کنارے پر پہنچ کر بڑی دقت پیش آئی کہ وہاں تذکرہ یعنی پروانہ راہداری کے بغیر کسی کو اترنے نہیں دیتے تھے۔ میں ہندوستان سے اس اجلت میں چلا تھا کہ پاسپورٹ لینے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ پہلے تو میں بہت گھبرایا کہ افسوس یہ سیر مفت میں رہی جاتی ہے، لیکن پھر خیال آیا اور میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں یہاں ٹھہرنا نہیں چاہتا، صرف سیر کرنی مقصود ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک نے خدا جانے کیوں کر پہچانا کہ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں، غریب الوطن سمجھ کر مہربانی کی اور ایک آدمی ساتھ کر دیا کہ یہ شہر کی سیر کرا دے گا۔